نفس کے تزکیے کے سلسلے میں کچھ چیزیں معاون و مددگار باتیں ہو سکتی تھیں جن کے سہارے انسان اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. ان میں سے سب سے اہم چیز ایمان ہے. اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، اللہ کا پیغام لانے والے فرشتوں پر ایمان، ان کتابوں پر ایمان جس میں اللہ نے انسان کی فلاح و بہبود کا نظام بھیجا ہے، ان نبیوں پر ایمان جن پر یہ کتابیں نازل ہوتی ہیں. یہ ایمان انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے میں مدد پہنچا سکتا ہے. ایمان حاصل کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے متعلقات ایمان کے بارے میں علم و معرفت، یہ جاننا، ادلہ کے ساتھ جاننا، دلیلوں کے ذریعے جاننا کہ اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے نہاں نہیں ہے. وہ اللہ دل کی گہرائیوں میں پائے جانے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے. گوشے چشم سے بھی اگر کوئی کام انجام دیا جاتا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اس بات کے اوپر علم اور معرفت کہ اللہ نے ایک دن معین کیا ہے جس دن وہ ہمارے اعمال کا حساب لے گا، چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ نیک عمل ہو یا برا عمل ہو. نیک عمل ہے تو اس کی جزا ہے، برا عمل ہے تو اس کی سزا ہے. یہ علم اور معرفت، اپنے علم اور معرفت کو ہمیشہ تازہ رکھنا، ایک دفعہ سیکھ کے اسے نظر انداز نہ کر دیا جائے، بلکہ ہمیشہ یہ سارے علوم اور یہ ساری معرفت تازی رہے، نگاہوں کے سامنے رہے، اور اس کے بعد اسے تسلیم کرنے کے لیے عزم اور ارادہ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا قصد. یہ ایمان ان عناصر سے تشکیل پاتا ہے. پھر ایمان کے مختلف جو ہے مدارج ہیں، مختلف مراتب ہے، سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے. کسی بھی مرحلے پر ہم پہنچ جائیں، ہمارے ایمان میں اضافے کی بہرحال گنجائش ہے. وہ صرف اور صرف ذات امیر المومنین ہے. اسے یہ کہنے کا حق تھا کہ لو کچھ پل لیتا لمزدت تو یقینا، ورنہ ہم سب کے ایمان میں اضافے کی گنجائش ہے. ہم سب اس مرحلے پہ ہیں، اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور فطرت بشر یہی ہے کہ وہ کسی مرحلے پر مدمنی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی خواہش موجود رہتی ہے. کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. چاہنا پہلا مرحلہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا، کیونکہ اگر خواہش نہ ہوگی، اگر تڑپ نہ ہوگی تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے. پہلا مرحلہ چاہت ہے، پہلا مرحلہ خواہش ہے، لیکن چاہنا ضروری تو ہے مگر کافی نہیں، بلکہ چاہنے کے بعد میدان عمل میں آنا ضروری ہے، حرکت ضروری ہے، اقدام ضروری ہے، اور اقدام بھی کافی نہیں ہوتا ہے جب تک صحیح سمت میں اقدام کرو. صحیح سمت میں اگر اقدام ہے تب تو اس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اقدام یہ جو ہے غلط سمت میں ہے، نہ صرف یہ کہ منزل مقصود نہ ملے گی، بلکہ جتنا تیز اقدام کرے گا اتنا ہی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. وہ راستہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے جسے اپنا کر کے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں؟ عزیزو، بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، آج اس بات کی طرف توجہ دلانا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو انسان کے ایمان کو مضبوط بنا سکتی ہے، جہاں علم و معرفت کے سلسلے میں عرض کیا تھا، جہاں یہ عرض کیا تھا کہ اپنی معرفت کو ہمیشہ تازہ رکھیں، جہاں یہ عرض کیا تھا کہ اپنے ارادے کو تقویت بخشیں، مضبوط بنائیں، آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ارادے کی مضبوطی کے سلسلے میں جو چیزیں مؤثر واقع ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک عمل ہے. فکر، سوچنا، غور و فکر، مطالعہ، علم، معرفت یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے. قرآن مجید میں عجیب ہے، عمل کے لیے محرک ایمان ہے. عمل کے لیے قرآن محرک ایمان کو قرار دیتا ہے اور ایمان کی تقویت کا ذریعہ عمل کو بناتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. خدا کی طرف انسان جب آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے پر جو چیز لگاتی ہے وہ ہے کیا؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف اوپر کو جاتا ہے، پڑھتا ہے، آگے جاتا ہے. کون چیز؟ پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیب. یہ عقیدہ، یہ ایمان، لا الہ الا اللہ. جب انسان لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا ہے، جب لا الہ الا اللہ اس کا دل تسلیم کرتا ہے، جب اس کے عقل و شعور میں، روح کی گہرائیوں میں یہ کلمہ طیبہ اتر جاتا ہے، تو انسان اللہ کی جانب گامزن ہو جاتا ہے، اس طرف آگے بڑھتا ہے. لیکن اب اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے، اس کلمہ طیبہ کو، اس ایمان کو مضبوط کون بناتا ہے؟ تقویت کون دیتا ہے؟ رفعت کون ادا کرتا ہے؟ والعمل صالح یرفعہ. عمل صالح ہے جو اس ایمان کو رفعت ادا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بعد. عمل کو جہت ایمان دیتا ہے، عمل کے لیے محرک ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو انسان میدان عمل میں آ ہی نہیں سکتا. ابتدائی منزل میں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اب باری ہے عمل کی. اگر ایمان کے بعد عمل وجود میں نہ آیا تو ایمان جس مرحلے میں ہے اسی مرحلے میں رہ جائے گا، اسے ارتقا نہ ملے گی، اس میں اضافہ نہ ہوگا، اسے تقویت نہ ملے گی. تقویت کون دے گا؟ والعمل الصالح یرفعہ. عمل صالح، جتنے بھی اعمال صالح، جتنے بھی نیک عمل ہیں، وہ اعمال ایمان کی تقویت کا سبب بنتے ہیں. عزیزو، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، توجہ اور غفلت. انسان ایک چیز کو کرنا چاہتا، فرض کیجیے کہ بچہ گھر سے نکلا اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے بچہ گھر سے نکلا، راستے میں کوئی ایسی چیز اسے مل گئی، کوئی ایسا جو ہے منظر مل گیا، کوئی کھیل ہو رہا تھا، کوئی گیم ہو رہا تھا، کوئی دوست ہو رہا تھا، تو اس نے اسکول کی طرف سے توجہ اپنی طرف موڑ لیا. غفلت اور توجہ، جہاں غفلت ہے وہیں توجہ ہوتی ہے. کسی چیز سے غفلت کسی چیز کی طرف توجہ کا سبب بن جاتی ہے. کسی طرح کسی چیز کی طرف توجہ کسی چیز سے غفلت کا سبب بن جاتی ہے. کھیل کی طرف توجہ، اسکول سے غافل ہو گیا، کلاس میں آ گیا، ٹیچر درس دے رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے، دل جا رہا تھا اس کے لیکچر کو سنیں، اسی وقت کوئی اور آواز آنے لگی، کوئی اور منظر سامنے آ گیا. اب ذہن استاد کے لیکچر کی طرف جو ہے توجہ دینے کے بجائے اس طرف متوجہ ہوا، ادھر جب متوجہ ہوا تو ادھر سے غافل ہو گیا. انسان جس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسی کی شیرینی کو درک کر پاتا ہے، اسی کی حلاوت کو سمجھ پاتا ہے. اور اگر غفلت ہو گئی تو غفلت کے نتیجے میں نہ حلاوت کا احساس ہو پاتا ہے، نہ رنج و الم کا احساس ہو پاتا ہے. مولا کائنات کے سلسلے میں تو آپ تک سنتے ہی رہتے ہیں کہ مولا کے پیر سے تیر نکالا گیا، نماز میں مولا کو احساس نہیں ہوا. میں بہت زیادہ قدیمی بات نہیں کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ طبقے کی بات کر رہا ہوں. ایک مرد تبلیغ ایران میں گزرے ہیں, جن کا انتقال ہمارے سامنے ہوا ایران میں, آیت اللہ عظما سید احمد خمساری, راوی واقعے کے ہیں آیت اللہ ہے مصباح یزدی جو بھی زندہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے جمع مفسر قرآن, معلم اخلاق, وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. واقعی ایک دفعہ انسان اگر ایسا ناقل موجود نہ ہوتا, کوئی مجھ سے اور بیان کرتا, تو شاید مجھے اس پر یقین نہ آ سکتا. لیکن جو کہ ناقل اتنا معتبر, جس کے بارے میں واقعہ یہ جو ہے بیان کیا جا رہا, کوئی عظیم شخصیت, وہ بتاتے ہیں آیت اللہ عظما خمساری کے معدے میں کوئی تکلیف تھی, ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ آپریشن کرنا پڑے گا, اور ظاہر سی بات ہے معدے کا آپریشن ہوگا تو بے ہوش کیا جائے گا. اس وقت شاید اتنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہ تھی کہ فقط اتنے حصے کو جو ہے سن کر دیا جائے, انہیں بے ہوش کیا جائے گا. وہ مرد وقت اپنے فتوے اور نظریے کے مطابق ان کو احتیاط یہ کرتے تھے کہ مرجع بے ہوش نہیں ہو سکتا, وہ مرجع کے لیے بے ہوشی کے قائل نہیں تھے. اگر ہمیں بے ہوش کر دیا گیا تو ہم مرجع کہتے, کیونکہ مرجع کے لیے عقل کی ضرورت ہے نا. یا تو وہ اعلان کرتے کہ آج ہماری تکلیف کوئی نہ کرے. اب خطۂ عالم میں کہاں کہاں لوگ ہیں, وہ اس میں احتیاط کے بہرحال قائل تھے. میں نے عرض کیا ان کا اپنا نظریہ تھا, وہ اپنے فتوے کے مطابق اس احتیاط کے قائل تھے. ڈاکٹروں سے کہا آپریشن تو کرو مگر بے ہوش نہ کرو. بڑے تعجب کی بات تھی, ڈاکٹر حیرت زدہ پریشان, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت اللہ کو سمجھا رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے, ابھی آپ نے تجربہ نہیں کیا ہے. ہم تو سینکڑوں آپریشن کرتے رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے چاقو لگتے ہی انسان چلا پڑتا ہے, پورا پیٹ چاک کرنا ہے, آٹوں کو کاٹنا ہے, جوڑنا ہے, سینا ہے, کوئی ایک منٹ کا عمل نہیں ہوتا, ایک طویل عمل ہے, اس کے لیے بے ہوش کرنا ضروری. آیت اللہ تیار نہیں ہوئے, کہ آپ کو اسے مطلب نہیں ہے, آپ اپنا کام کیجیے, آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں آپ آپریشن کیجیے مگر بے ہوش نہ کیجیے. ڈاکٹروں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, شروع کرتے ہیں, چاقو لگتے ہیں خود ہی چلائیں گے, بعد میں کہیں گے اچھا اچھا بے ہوش کر دیجیے. آپریشن کی تیاری ہو گئی, لٹا دیے گئے بستر پہ, ڈاکٹروں نے آپریشن شروع کیا, اب انہیں امید ہے کہ اب چلائے, اب چلائے, اب چلائے. پورا آپریشن ہو گیا, ایک اف نہ کیا. ڈاکٹروں کو بڑی حیرت, بڑا تعجب, آپریشن ہوا, پیٹ چاک ہوا, آتے کٹی, جوڑا گیا, سلا گیا, سارا مرحلہ گزر گیا, ان کے آپ ایک اف تک نہیں. جب آپریشن ہو گیا لوگوں نے کہا تھا آپریشن ہو گیا, کہ ہو گیا. ڈاکٹر حیرت زدہ, کہ آپ کو احساس نہیں ہوا؟ نہیں, مجھے تو پتا نہیں چلا میرا آپریشن کب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا آخر یہ کیسے ممکن ہے, یہ واقعہ رونما کیسے ہوا؟ کہا کہ تم نے آپریشن شروع کیا, میں نے اپنے اللہ کے اپنے اللہ سے لو لگانا شروع کیا. زبان پر درد خدا, توجہ خدا کی طرف, جب توجہ ادھر چلی گئی تو جسم سے غافل ہو گیا. پھر اس کا احساس نہ ہوگا. اگر دنیا سے توجہ ہے دنیا سے لو لگائے گی, اگر دنیا کی طرف توجہ ہے کبھی عبادت کی حلاوت محسوس نہ ہوگی. آج اگر ہم عبادت کا مزہ نہیں لے پاتے, اگر عبادت ہمارے لیے تکلیف دہ ہے, ہمارے لیے عبادت کیا ہے؟ تکلیف تو ہے, کہا بھی آتا ہے تکلیف مکلف مکلف. ہمارے لیے عبادت میں کوئی لذت نہیں ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز سے محبت کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ آج اگر اعلان کر دیا جائے, اتنی ساری نماز کی تاخیر بیان ہونے کے باوجود تو ہمارا یہ عرم ہے, اتنے سارے عذاب, اتنے سارے ثواب بیان ہونے کے باوجود, اعلان ہو جائے، یہ پیغام حق آ جائے کہ آج سے نماز معاف، نماز پڑھنے کا نہ تو ثواب اور نہ نماز چھوڑنے کا کوئی عذاب، ہر آدمی اپنے سے خود سے پوچھے گی کہ ہم کیا کریں، ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں جواب ایک ہی ملے گا. اگر اپنے سے خود سے پوچھیں اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا، ہمیں آپ کا تو نہیں پتا مگر اپنا معلوم ہے. بعض تو اچھلنے لگیں گے، کودنے لگیں گے کہ چلو اچھا ہوا جان بچی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری توجہ ہے دنیا کے لذتوں کی طرف، ہم ان لذتوں سے غافل ہیں. لیکن جسے اس لذت کا مزہ معلوم تھا، جس کی توجہ اس لذت کی طرف جو ادھر سے غافل تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ انی احب الصلاۃ. جب عاشور جب امام حسین نے ایک رات کی مہلت کی تھی، یہی تو کہا تھا بھائی اب بعد ان سے ایک رات کی مہلت لے لو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کاہے کے لیے؟ انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت کب ہوگی؟ جب توجہ ہو. اگر توجہ نہیں ہے تو محبت امکان نہیں ہے، محبت ہو جائے. اسی لیے کہا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، ہر گناہ، ہر برائی، ہر انحراف، ہر گمراہی کی جڑ ہے دنیا کی محبت. جب انسان دنیا کی طرف راغب ہو جائے گا، مائل ہوگا دنیا کی طرف، یقیناً خدا سے غافل ہو جائے گا، خدا سے غافل ہو جائے گا. اور جب خدا سے غافل ہوگا تو غفلت خدا ایمان کی کمزوری کا سبب بنے. جتنا توجہ خدا کی طرف، اتنا ہی ایمان کے اندر استحکام پیدا ہوگا، اتنا ہی ایمان کے اندر تقویت پیدا ہوگی. لہذا قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکل المطیب والعمل الصالح یرفعہ. محرک عمل ایمان، ابتدا ایمان سے، ابتدا کلمہ طیبہ سے، لیکن ایمان کو رفعت بخشے گا عمل صالح. اب اعمال صالح میں مختلف قسم کے عمل ہیں، جس پایے کا عمل ہوگا اتنا ہی اس سے ایمان کو تقویت ہوگی. سارے اعمال میں ایک عمل ہے جسے کہا جاتا ہے خیر العمل، ایک عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے خیر العمل. سب کو معلوم ہے، بچے بھی جانتے ہیں حی علی خیر العمل. نماز کو خیر عمل کہا، البتہ جو نماز کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ خیر العمل کہتے ہیں. جو نماز پڑھنے کو اٹھک بیٹھک جانتے ہیں ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی یہ خیر العمل کیسے ہو سکتا ہے. جنہیں حقیقت نماز کا پتہ ہے، جو حقیقت نماز کو جانتے ہیں وہ خیر العمل کہتے ہیں. جس خدا نے نماز کو معین کیا، اس نے نماز کو تمام برائیوں کو دور کرنے کی بنیاد قرار دے دیا، ہے نا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن جنہوں نے نماز پڑھی کہ نماز میں ہے ہی کیا، ایک آدھ سورہ پڑھ لیا، تھوڑا جھکے، تھوڑا بیٹھے، اٹھے، ختم. یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے خیر عمل قرار دے دیا جائے، بہترین عمل. جب انسان قرآن اور حدیث سے آنکھیں بند کر کے روشن فکری کا جو ہے شکار ہوتا ہے، جب روشن خیالی کا بھوت سوار ہوتا ہے، اور انسان قرآن اور سنت سے آنکھیں جو ہے بند کر لیتا ہے، تو وہی انحراف پیدا ہوتا ہے جو ان کے ہاں پیدا ہوا. خیر العمل کو اذان سے کب نکالا گیا؟ حضرت کے زمانے میں تو موجود ہے، خلیفہ اول کے زمانے میں بھی خیر عمل، خیر العمل اذان میں تھا. اذان سے نکالا گیا خلیفہ دوم کے زمانے، اور دوم تو نکلے اس کی جو ہے وجہ بیان کی. اور ایک صبح اٹھے سنا کہ مؤذن کہہ رہا ہے خیر العمل، چلو بہترین عمل کی طرف. فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے، یہ میسج اچھا نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ اس وقت
ایران کے بارڈر پر اسلامی افواج یہ جو ہے مصروف جہاد ہے، ایک عمل جہاد ایک عمل نماز، دونوں میں سے کون عمل مشکل ہے؟ خوب جہاد مشکل ہے، گھر چھوڑا، بال بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، خوب پیار مشکلات سب برداشت کر رہے ہیں، جان جانے کا خطرہ، زخمی ہونے کا خطرہ، تلوار کے زخم کھانے کا خطرہ، اور یہاں نماز گھر بیٹھے ہوئے مسجد میں آئے دو رکعت دو منٹ میں اٹھا بیٹھا گھر واپس، اسے آپ کہہ رہے نماز خیر ہے عمل؟ تو انسان تو ہمیشہ انتخاب کرتا ہے نا بہتر کو چنتا ہے، انسان تو ہمیشہ بہتر کو چنتا ہے بھائی، ایک طرف جہاد ایک طرف نماز، اگر نماز ہے بہتر تو جہاد کیوں کریں؟ اگر کئی مسلمانوں کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تو سب مہاجر چھوڑ چھوڑ کے مدینہ چلے آئیں گے، سب اپنے گھر بیٹھیں گے کہ ہم نماز پڑھ کر کے جب خیر عمل حاصل کر لیتے ہیں تو کمتر عمل کے لیے اپنے جان کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ ان کے استدلال نے کہا کہ میں بہتر ہے کہ اس کو نماز اذان سے نکال ہی دیا جائے تاکہ لوگوں کو یہ پتا نہ چلے، ہاں یہ کہہ دو کہ صلاح تو خیر بننا خیر عمل تو نہیں ہے، ہاں سونے سے بہتر ہے، تو اصلاح تو خیر میں نے نام کو شامل کیا گیا، حیاء اللہ خیر عمل کو نکالا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت نماز کو سمجھ نہ پائے، اگر حقیقت نماز کو سمجھ لیا ہوتا، اگر اس سوال کا جواب امیر المومنین سے پوچھا ہوتا، اگر اس سوال کا جواب حسنین سے پوچھا ہوتا، احب الصلاۃ کہنے والوں سے پوچھا ہوتا، تو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ اسے نکال دو وہاں سے، انہوں نے یہ تو سوچ لیا کہ آج ہماری فوجیں جو ہیں ایران کے بارڈر پر مصروف جہاد ہیں، اور ایران جیسی جو ہے سپر پاور کے چھکے چھوڑا رہی ہیں، مگر یہ نہ سوچا کہ یہ طاقت ان مجاہدوں کے پاس آئی کہاں سے، یہ تو وہی مجاہد ہے نا، وہی ایران وہی عرب، کل تک یہ ایرانی ان عربوں کو انسان بھی نہیں مانتے تھے، انہیں خاطر میں نہیں لاتے تھے، ہمیشہ یہ عرب ان ایرانیوں سے جوتے کھایا کرتے تھے، آج انہیں یہ طاقت آ کہاں سے گئی؟ یہ جو ایران جیسی طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں، کل تو انہوں نے لڑنے کو سوچا بھی نہیں تھا، کیا کوئی نیا اسلحہ ان کے پاس آ گیا ہے، یہ کوئی آئٹم بم آ گیا ہے ان کے پاس جس کی بنا پر ایرانی طاقت ڈر رہی ہے اور یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اسلحے کے لحاظ سے ابھی بھی ان سے کمزور ہیں، ابھی بھی ان کی تلواریں ان کے تلواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ابھی بھی ان کے پہلوان ان کے پہلوانوں کے مقابلے میں ہی چھائے، ابھی رستم وہاں موجود ہے، اس کے باوجود وہ طاقت کون سی تھی جو انہیں ہر محاذ پہ کامیابی دلا رہی تھی؟ کل کا ہارا ہوا عرب، کل کا شکست خوردہ عرب آج کا فاتح بنا ہوا تھا، وہ طاقت کیا تھی؟ وہ طاقت تھی اللہ پر ایمان، وہ طاقت اللہ پر ایمان، وہی طاقت جس نے بدر میں انہیں کامیابی دلائی، وہی طاقت جس نے جنگ احزاب میں انہیں کامیابی دلائی، بس ایک ہی اسلحہ تھا جو ان کے پاس تھا ان کے پاس نہ تھا، وہ اسلحہ تھا ایمان کا اسلحہ، اور ایمان کو تقویت چاہے سے ملتی ہے، اللہ پر ایمان کو تقویت ملتی ہے عمل صالح سے، سبحان اللہ، عمل عمل صالح سے کیوں تقویت ملتی ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے جو عمل صالح ایمان کو مضبوط بناتا ہے؟ عمل صالح کیونکہ اگر یہ پتا چل گیا وہ جوہر عمل صالح کیا ہے جس کی بنا پر ایمان کو تقویت ملتی ہے، پھر یہ دیکھنا ہوگا وہ جوہر کہاں زیادہ ہے، جس عمل میں وہ جوہر زیادہ ہوگا، جس عمل میں وہ روح زیادہ ہوگی، وہ عمل خیر عمل کہلانے کا حقدار ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عمل تو عمل ہے، عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ جوہر عمل صالح، روح ہے عمل صالح ہے اللہ کی طرف توجہ، جتنا اللہ کی طرف توجہ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس عمل کی قیمت ہوگی۔ بھائی ایک انسان $10 دیتا ہے، ایک انسان کو $10 دینے کے بعد احسان کیا کرتا ہے؟ ڈالر تو نہیں ہے نا۔ دوسرا انسان 10 نہیں 5 دیتا ہے، احسان جتانے کے لیے نہیں، شکریہ کے لیے نہیں، دیتا ہے رضا خدا کے لیے۔ بتائیں $10 کی قیمت زیادہ ہے یا 5 کی؟ کتنے لوگ زکات دیتے رہے کہے آئے پتری، ایک سوکھی روٹی کی اپنی قیمت پورے کا پورا سورا چلا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ نیت میں ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سلامت پڑھیں گے محمد والے محمد۔ انگوٹھی کے بعد کتنی انگوٹھیاں دی گئی؟ یہ نہیں آ گئی آئی کوئی آیا؟ تو عمل میں قیمت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عمل میں صالحیت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عمل کی لیاقت اور صالحیت کا سرچشمہ کیا ہے؟ عمل کی قیمت کا سرچشمہ ہے توجہ اللہ۔ جتنا اللہ کی طرف متوجہ کرے عمل اتنا ہی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اتنا ہی اس کے خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اتنے ہی اس کی صالحیت بڑھ جاتی ہے۔ اب ذرا سارے اعمال کو دیکھیں، سارے اعمال کو دیکھیں۔ جہاد بظاہر تو بہت مضبوط عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، لیکن جہاد کے اندر کیا توجہ اللہ کا پہلو زیادہ ہوتا ہے؟ تلوار چلانے والے وہ بھی ہوتے جنہیں اللہ کو جو ہے واسطہ ہی نہیں ہے، پھر ان کے مقابلے میں جو لڑ رہے تھے تلوار کو وہ بھی چلا رہے تھے نا۔ تلوار علی کی بھی چل رہی تھی، تلوار جو ہے مرحب کی بھی چل رہی تھی، تلوار عمر ابن عبدالعزیز کی بھی چل رہی تھی، تلوار علی کی بھی چل رہی تھی۔ تو تلوار تو چل، تلوار کے چلنے میں اللہ کی طرف توجہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے ایک طرف تلوار چلے اور اللہ کی طرف توجہ نہ ہو، اور ممکن ہے کہ ایک طرف تلوار چلے اللہ کی طرف توجہ ہو۔ ایسے ہی روزہ، روزہ ایک عمل ہے، مگر روزے میں کوئی عمل ہوتا ہے؟ روزے میں کچھ کیا جاتا ہے؟ روزہ تو نام ہے نہ کرنے کا، روزے میں کچھ کیا جاتا ہے؟ نہ کھانا نہ پینا، جتنے بھی روزے کے جو اجزاء ہیں اس میں فیل نہیں ہے، ترک ہے، فیل نہیں ہے، ترک ہے۔ حج، حج میں بہت سارے اعمال ہیں ایک محدود مدت کے لیے، ہمیشہ نہیں ہے، دوام نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز کی کیفیت کو دیکھیں، اگر آپ نماز کی کیفیت کو دیکھیں، دیکھیے انسان کی ایک مشکل یہ ہے کہ انسان زبان سے رب اللہ کو مانتا ہے، زبان سے رب اللہ کو مانتا ہے، لیکن عملاً اپنے لیے بھی ربوبیت اور اختیار کا قائل رہتا ہے، اپنے لیے بھی ربوبیت اور اختیار کا قائل رہتا ہے۔ وہ باطن خالص توکل، انسان صرف اور صرف پروردگار کو رب مانے، صرف اور صرف اس کے ارادے کو اپنے اوپر حاکم مانے، یہ زبان کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن اب عمل کی باری آ جاتی ہے۔ ہر انسان اپنے کو آزما کے دیکھے، ہر انسان اپنا حساب کرے، صبح سے شام تک کتنے عمل ہیں، کتنی دیر ہماری زندگی پابند مشیت خداوندی رہی. اور کتنی دیر ہماری زندگی اپنے ارادوں کی اسیر رہی. حالانکہ اس کو آزما سکتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ کسی کے پاس جائیں اور اس کے پاس بیٹھ کر کے اپنا حساب کریں. اکاؤنٹنٹ بچھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر آدمی اپنا اکاؤنٹنٹ خود بن سکتا ہے. اپنا حساب کریں تو ایک بڑی مصیبت اور بڑی مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے ارادے کے مقابلے اپنے لیے ارادے کے قائل ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ارادہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قرآن کہتا ہے افرائیتا من اتخذا الہ ہوا, کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو اپنا خدا بنا لیا, اپنا پروردگار بنا لیا ہے, اپنا معبود, معبود کون جس کا حکم ہم پر چلے. معبود کا مطلب صرف کسی کے آگے سر جھکا دینا, سجدہ کر دینا, رکوع کر دینا, تقدیس کر دینا, تسبیح پڑھ لینا نہیں ہے, بلکہ عبادت کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کسی کے حکم کو مان لینا. عبدیت کسی سے بنا ہے نا, عبد, عبد یعنی غلام. غلام کون؟ غلام ہم فلاں کے عبد ہیں, یعنی فلاں کے حکم کو مان لینا. سب سے بڑی بندگی کسی کے حکم کو ماننا ہے. اب دیکھیں کہ حکم ہم اپنی زندگی میں کس کا مانتے ہیں, آیا اللہ کا حکم مانتے ہیں یا اپنا حکم مانتے ہیں؟ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں, اکثر افراد اللہ کی نافرمانی میں دو تین چیزیں ہیں جس کو بہانہ بنا لیتے ہیں. کہتے تو کیا ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے, ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے سوائے اللہ کے, کسی کی مشیت ہماری زندگی میں کارگر نہیں سوائے اللہ کے. لیکن اب عمل کے میدان میں آتے ہیں, ایک الہ سماج, ایک معبود سماج, دوسرا معبود حاکم وقت, تیسرا معبود اولاد, تیسرا معبود اولاد. ان کا آپ نے فلاں گناہ کیوں کیا, آپ کا فلاں لباس, کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی جو ہے گناہ کا نام لوں, عادت نہیں ہے, حالانکہ وہ سمجھ لیتا ہے. فلاں آپ کے, آپ نے فلاں لباس کیوں اپنایا, اب عمر ہو جاؤ رہا ہے. اس لیے کہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں, یہ سوسائٹی میں رہتے ہیں, وہاں کا تقاضا ہی یہی ہے. جو ہے فارسی میں بھی حضرت المثل, خواہی نہ شبی رسوا ہم رنگ جماعت شو. اگر آپ سماج میں ذلیل نہیں ہونا چاہتے ہیں, سر اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں, تو جیسے سب ہیں ویسے آپ ہی ہو جائیں گے, انہیں کے رنگ میں رنگ جائیں گے. آپ تو ایسے نہ تھے, آپ ایسے کیوں ہو گئے؟ کہا کیا کرے بھائی, اب یہاں ہم نے گھر لیا ہے اس علاقے میں, وہاں کی آبادی کچھ ایسی ہے, وہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے. اگر حوضِ علمیہ کا ماحول ہوتا تو ہم بھی یہ گناہ نہ کرتے, لیکن ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ ماحول, اس ماحول کا تقاضا یہ ہے. اللہ کا تقاضا انہیں معلوم ہے, یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے. اللہ کا تقاضا یہ شکل, یہ عمل, یہ لباس, یہ ڈریس, لیکن اس ماحول کا تقاضا, اس سماج کا تقاضا, اس سوسائٹی کا تقاضا, اس ملک کا تقاضا ہے یہ. اور مانا کسے؟ اللہ کے حکم کو مانا یا سماج کے حکم کو مانا؟ جس کے حکم کو مانا اسی کو معبود مان لیا. معبود کون رہ جاتا ہے؟ کہتے تو نا لا الہ الا اللہ تو بھی کہا کرتے ہیں، لیکن یہ زبان کی حد تک تیسرا معبود اولا، اور یہ سب سے بڑا معبود ہے، یہ سب سے بڑا معبود ہے۔ پوچھئے کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ فلاں کاروبار حرام ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ جو ہے فلاں بزنس حرام ہے، فلاں چیز جائز نہیں ہے، یعنی پتا تو سب ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، اگر ہم اکیلے ہوتے اولاد نہ ہوتی، خدا کے قسم سوکھی روٹی کھا لیتے، چٹنی روٹی کھا کے زندگی بسر کر لیتی، یہ کام نہ کرتے۔ مگر کیا کرے، اولاد کا کیریئر تو سنوارنا ہے نا، بچوں کی ذمہ داری تو ہے، بچوں کی خاطر، بچوں کا کیریئر سنوارنے کے لیے تو تیسرا معبود ہم نے کسے بنایا؟ تیسرا معبود ہم نے بنایا اولاد کو۔ اور زبان پہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جہاں توحید اور شرک کی باتیں آتی ہیں، بعض لوگ توحید کو صرف عبادتوں میں لے جاتے ہیں، اور لہذا جو آج توحید کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں، عبادت میں تو انہیں شرک نظر آ جاتا ہے لیکن طاعت میں شرک نظر نہیں آتا۔
ہماری مشکل یہ ہے
مشکل یہ ہے کہ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں انہی کے کردار کو جو ہے وہ گلے سے لگاتے ہیں, اور جن سے محبت کرتے ہیں ہم افراد سے نفرت کرتے ہیں, افراد سے محبت کرتے ہیں. نہ ہمیں عمل سے محبت ہے نہ عمل سے نفرت ہے. اگر عمل سے نفرت ہو جائے تو کبھی وہ چیز ہماری زندگی میں پائی نہیں جاتی. امر بالمعروف نہی عن منکر کا پہلا مرحلہ ہے کہ فن کے روح قلوبکم, دل سے نفرت ہو. کس چیز سے؟ برائی سے. جب برائی سے نفرت ہوگی تو خود بھی ہم برے نہیں بنیں گے. ورنہ اگر صرف یہ جو ہے بروں سے نفرت ہے تو مولا کائنات کے جملے کا مستحق ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ تَلُومُونَ مَنْ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِاللَّوْمِ مِنْ, تم ان لوگوں کی جو ہے ان لوگوں کو تم جو ہے سرزنش کرتے ہو, مذمت کرتے ہو, ملامت کرتے ہو ان لوگوں کی, کہ ان کے مقابلے میں تم خود مذمت کے زیادہ حقدار ہو. جو عمل ان کا ہے وہی عمل تمہارا, اس سے بدتر عمل تمہارا ہے. ان کی جو ہے مذمت کرتے ہو اور خودی اعمال میں خود مبتلا ہو. اگر برائی سے نفرت ہوتی تو کبھی بھی ہم وہ کام نہ کرتے. فانکروا بقلوبکم, اس کے بعد کیا مرحلہ ہے؟ الفذوا بالسنتکم, دل سے برائی سے نفرت. جب دل سے برائی سے نفرت ہوگی تو خود ہم جو برے نہیں بنیں گے. اس کے بعد اب زبان سے کام, یعنی زبان کا مرحلہ بعد میں, پہلے خود اچھے بنو, دوسروں کو ٹوکنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. اگر اپنی اصلاح نہیں کی ہے تو معلوم کیا ہوگا؟ لعن اللہ الامرین بالمعروف والتارکین لہ, مولا فرماتے ہیں خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. تو نہ صرف یہ کہ وہ عمل عبادت نہ ہوگا بلکہ مستحق کے لعنت بن جائے. لعنت کچھ چند لوگوں سے مخصوص تو نہیں نہ ہے. لعنت ایک گائیڈڈ جو ہے میزائل ہے, ایک گائیڈڈ میزائل ہے جو اپنا نشانہ خود ڈھونڈ لیتا ہے. کردار معین کر دیے گئے ہیں کہ یہ لعنت بازلہ ان لوگوں کے لیے ہے, شخص سے مخصوص نہیں ہے. لعن اللہ آمرین بالمعروف والتارکین لہ. دوسرا مرحلہ آیا انکروا بقلوبکم والفظوا بالسنتکم وسکو بہا جبا ہوگی. کبھی کبھی نرم گفتگو, اور اگر نرم گفتگو سے کام نہ چلے تو گرم گفتگو. سکو بہا جبا ہوں, یہ سارے مرحلے ہیں. یہ سارے مرحلے ایک گھنٹے کے اندر طے نہیں ہو پاتے, ایک ایک لمحے میں سارے مرحلے طے نہیں ہو پاتے. اس کے لیے بہرحال باری باری درجہ بدرجہ. فَإِن رَجَعُوا اگر ان بروں کو نصیحت مل گئی, حق کی طرف پلٹ آئے, اب آگے ایک لفظ نہ کہنا. ایک آدمی تھا برا, آپ نے اس کو جو ہے وہ نصیحت کیا, سمجھ گیا, مان گیا, اب اسے تانے مت دینا. ارے میاں بھول گئے, میں نے تمہیں نمازی بنایا ہے. فَإِنِ اتَّبَعُوا وَإِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ, تو اب ان کے خلاف تمہیں ایک لفظ کہنے کا حق نہیں ہے. جیسے تم ویسے ہی وہ, اب کوئی فرق نہیں ہے. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, یہ بات ان کے خلاف کرنا ہے جن کو نصیحت نہیں ہوتی, وہ ابھی بھی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, ابھی بھی زمین کے اوپر نا حق فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں. فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فَهُنَالِكَ فَجَاهِدُوا بِأَبْدَانِكُمْ, اب یہاں کے اوپر اگر بات سے نہیں مانے ہیں تو اگلا مرحلہ ہے. جناب ابراہیم نے پہلے ان کو زبان سے سمجھایا, نصیحتیں کی, جب نہیں مانے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو جناب ابراہیم نے اقدام کیا. البتہ اقدام اثر پیدا کرنے کے لیے, سب کے ساتھ جب چلے گئے شہر سے باہر, جناب ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ دیا, اس کے بعد قبر بڑے دودھ کے گلے میں ڈال دیا. اب سب جانتے ہیں, پلٹ کر کے آئے, کس نے توڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہے جوان جس کا نام ابراہیم. جب ابراہیم لائے گئے ان سے سوال کیا گیا, بس وہ جملہ جو جناب ابراہیم نے جواب دیا, اور قرآن نے اس کے اثر کو بیان کیا. جب وہ آئے کس نے ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ ارے انہیں سے پوچھو کہ انہیں کس نے توڑا. اس کے بعد ابراہیم کہتے ہیں ارے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ ایسے کو معبود ماننے کا فائدہ بھی کیا ہے جو اپنے کو نہ بچا سکتے؟ اتنی قدرینیں جناب ابراہیم نے کی اثر نہ ہوا. اس ایک عمل کا اس کے بعد جملے کا اتنا اثر ہوا کہ قرآن کہتا ہے فرجعوا الى انفسهم, وہ سوچنے پر مجبور. ایک صلوات پڑھائیے محمد والے ماحول کی اطاعت قبول نہیں کی. ماحول کو معبود نہیں مانا, معبود تو وہی تھا. اس کا حکم, اس کا حکم, اس کا فرمان بتوں کے خلاف نہ کہ بتوں کو سجدہ مت کرو, بت پرستوں کو جو ہے سمجھاؤ, نصیحت کرو, نصیحت نہیں مانتے, بتوں کو توڑو, ان کے دلوں کو جھنجھوڑو, انہیں بیدار کرو. یہ ایک مرحلہ ہے. دو مرحلہ بھی اور ہے حکومت وقت اور اولاد کا. وقت نہیں رہے گا انشاءاللہ کل بیان کروں گا دو مرحلے کو. اور اس کے بعد کہ نماز کے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو اس برائی سے بچاتی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو انسان اپنے کو صاحب اختیار سمجھنے لگتا ہے, اپنے لیے ربوبیت کا ایک درجہ جو انسان قائل ہوتا ہے, نماز اس درد, اس شر سے, اس برائی سے انسان کو محفوظ کر لیتی ہے. وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا کی خدمت میں کیونکہ وقت نہیں رہ گیا. تو بہرحال اللہ کی طرف حرکت میں جو چیز آتی ہے, جو چیز انسان کو میدان عمل میں لاتی ہے وہ ایمان ہے, کلمہ طیب. لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے. ایمان نے جب عمل صالح کے لیے انسان کو میدان میں داخل کر دیا, اب عمل صالح سبب بنتا ہے ایمان میں اضافے کا, اور ایمان میں تقویت کا سبب بنتا ہے. جب انسان ایمان اور عمل صالح دونوں اس کے ساتھ ہوتے ہیں, دونوں اس کے ہمراہ ہوتے ہیں, پھر انسان اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تدور جبال ولا یذور. پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک سکتے ہیں مگر انسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے. کوئی چیز اسے میدان سے ہٹا نہیں سکتی ہے, نہ دولت, نہ لالچ, نہ خوف, نہ دھمکیاں, نہ جو ہے مصیبتیں, نہ اولاد کا بچھڑ جانا, نہ عزت و اقارب کا چھوٹ جانا, قید, اسیری, دربدری, ذلت, توہین, کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان کے سباد قدم میں لغزش پیدا کر دے. بلکہ ایمان اور عمل صالح جب ہوتا ہے دشمن ذلیل کرنا چاہتا ہے, لیکن وہی ذلت عزت کا باعث بن جاتی ہے. وہی ذلت عزت کا باعث بن جاتی ہے. دشمن مصیبتوں کے ذریعے سے, مظالم کے ذریعے سے انسان کو دبانا چاہتا ہے, اس کے ثبات قدم میں لغزش لانا چاہتا ہے, لیکن اس کا ظلم, اس کا ستم سبب بن جاتا ہے جو حقیقت دبی تھی وہ آیا ہو جاتی ہے. اے عزیزو, برسہا برس گزر گئے تھے, برسہا برس گزر گئے تھے. شام والوں کو پتا چل سکا تھا کہ علی کون ہے؟ برسہا برس گزر گئے تھے. شام والوں کو پتا چل سکا تھا کہ اہل بیت کون ہے؟ عالم تو یہی جگہ کہ جب حضرت علی مسجد میں شہید کیے گئے ہیں اور خبر شام پہنچتی ہے تو شام والوں کو تعجب یہ ہوتا تھا کہ علی اور مسجد, علی مسجد میں کیا کر رہے تھے, علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. عزیزو, اگر اہل بیت اسیر ہو کر کے شام نہ جاتے, یزید کیوں لے گیا تھا اہل بیت کو شام؟ کاہے کے لیے لے گیا تھا؟ امام حسین سے بیعت چاہیے تھی نا. امام حسین تو شہید ہو چکے تھے. کربلا میں معاملہ ختم ہو جاتا, انہیں قید کیوں کیا, انہیں اسیر کیوں کیا؟ اسیر کرنے کا اس کا مقصد تو یہی تھا نا, پورے خاندان کے حوصلوں کو توڑ دیا جائے, الحمدللہ انہیں اتنا ذلیل کر دیا جائے, اتنا رسوا کر دیا جائے کہ پھر یہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائے. لیکن جہاں ایمان کی کمزوری ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں انسان کو توڑ دیتی ہیں. لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, جن کے یہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہوتا ہے, اور عمل صالح میں بھی کون عمل, جو خیر العمل کہلاتا, ہزار ہزار رکعتیں اس خام خام تو نہ تھی, ایک شب میں اگر ہزار رکعتیں نماز پڑھی جاتی تھی, ان رکعتوں نے، ان نمازوں نے اتنا انہیں مضبوط بنا دیا تھا، اتنا مستحکم بنا دیا تھا کہ دشمن کا دربار ہے، دشمن کا دربار ہے، دشمن یہ تصور کرتا ہے کہ ہم نے انہیں شکست خوردہ بنا دیا ہے، ان کے ولولے ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن دشمن کے دربار میں جب خطبہ دینے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری برسات برس کی محنت ایک خطبے کے ذریعے امام زین العابدین نے ختم کر دی، مٹی میں ملا دیا، سارا مشن بنی ہوئی جاتا ایک خطبے، جس وقت مسجد میں لایا جاتا ہے امام زین العابدین کو، اسیر ہے امام زین العابدین، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توک ہے، بھرا ہوا مجمع ہے، یزید اپنے خیال میں ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو اور توڑنا چاہتا ہے، ورنہ ان کو وہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہاں لا کر کے بھرے بجے میں ان کو شامل کیا گیا، اس کے بعد درباری خطیب منبر پہ جاتا ہے، منبر پہ جانے کے بعد جو بھی مغلزات اہل بیت کے خلاف بک سکتا تھا منبر پہ بکتا ہے، مغلزات بکتا ہے، منبر کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، امام زین العابدین نے اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا تھا، کیونکہ منبر اسے کہا جاتا ہے جہاں سے حق بیان، جہاں سے باطل کی تربیت ہو، اسے امام نے لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے۔ خطیب جب اپنی تقریر ختم کر لیتا ہے، یزید کے خیال میں تو ان کے حوصلے پست ہو چکے ہوں گے، لیکن زمانے نے عجب منظر دیکھا، حوصلے پست ہونے کے بعد یہاں تو حوصلوں میں اور اضافہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ زنجیروں میں کھنک ہوئی ہے، امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں، یزید اذن لی حتی اصعد هذه الاعوار واتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجلساء اجر وثواب، اے یزید مجھے بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جانے دے، پہلے خطاب کیا اس خطیب سے کہ ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشی کو خریدا ہے، یزید سے کہتے ہیں امام اب مجھے جانے دے تاکہ میں یہاں پر وہ تقریر کروں جس سے اللہ خوش ہو اور سننے والوں کو ثواب ملے، سننے والوں کو ثواب ملے، کون کہہ رہا ہے؟ جو پابند سلاسل، جو مصیبتیں اتنی مصیبتیں جھیل چکا ہے جس کی مصیبتوں کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا، کربلا کے کوفہ، کوفے سے شام، تازیانے پہ تازیانہ کھاتا چلا، ارے اس کے لیے یہی مصیبت کہاں کم تھی، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی کٹھی کے سر پر چادر نہیں، اس کے لیے یہی مصیبت کہاں کم تھی کہ اس کے گھر کی معزز خواتین کے بازوؤں میں جو ہے اسمان ظلم بھی ہوئی تھی، یہ مصیبت کوئی کم تھی، اتنی مصیبتوں کو اٹھایا ہوا امام، ایک دفعہ یہ امام کہتے یزید مجھے جانے دے تاکہ میں بھی تقریر کروں، یزید انکار کرتا ہے، کیونکہ یزید دوسروں کو گمراہ کیے ہوئے تھا، وہ تو ان کی حقیقت سے واقف تھا نا، وہ تو جانتا تھا یہ کون لوگ ہیں، یزید نے انکار کیا ہے، مجمع نے کہا ارے کیا ہوتا ہے، تقریر کرنے دو انہیں، تھوڑا تقریر کا جو ہے سبب بنیں گے، کیا بولیں گے، مصیبت زدہ ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توک ہے، اے عزیزوں مشکل موقع پر بولنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا ہے نا، زبان میں جو ہے رکنت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کہنا کچھ چاہتا ہے زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے، مجمع کہتا یزید جانے دیں گے، بولے ہی کہ کیا، یزید اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ان سعدا لم ینزل الا بفضیحت الا بفضیحتی وفضیحتی آل ابی سفیان، ارے تم انہیں نہیں پہچانتے، اگر یہ چلے گئے منبر پر، اگر مجمع کے سامنے تقریر کر دیا کہ اس وقت تک نہ اترے گے جب تک مجھے اور پورے آل ابو سفیان کو ذلیل نہ کر دیں، رسوا نہ کر دیں، پھر اصرار بڑھتا ہے، ارے کیا بولیں گے، ایک بیمار ہے، ایک مظلوم ہے، قید ہے، اسیر ہے، قیدی کیا بول سکتا ہے، مجمع ہمارا ہے، دشمنوں کے مجمع میں تقریر کرنا آسان نہیں ہے، پھر یزید کہتا ہے انہم ذکو انہم اہل البیت انہو من اہل بیت رق العلم رق رقا، تم جانتے نہیں ہو ان کا تعلق ان اہل بیت سے ہے جنہیں بھرایا گیا ہے، سکھایا نہیں گیا ہے، انہیں بھرایا گیا ہے، کون کہہ رہا ہے، وہ یزید جو انہیں ذلیل کرنے کے لیے لایا تھا شام میں، خود یزید ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، لیکن مجمع کا دباؤ بڑھتا ہے، یزید مجبور ہو جاتا ہے امام زین العابدین کو اجازت دینے کے لیے. امام آتے ہیں, آنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتے ہیں ایہ الناس, جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے پہچانوانا چاہتا ہوں, ہم کون ہیں؟ اُعطینا ستاً وفضلنا بسبع, اللہ نے ہمیں چھ فضیلتیں دی ہیں, چھ چیزیں عطا کی ہیں اور سات چیزوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے برتری دی ہے. پہچانو ہم کون ہیں. شام میں یہی تو مشہور کیا گیا ہے نا, العیاذ باللہ خارجی ہیں, العیاذ باللہ یہ اسلام سے خارج ہے, العیاذ باللہ یہ دشمن دین ہے. پہچانو کہ ہم کون ہیں. کسے پتا تھا کہ یہ محمد کے نوازے ہیں؟ کون جانتا تھا کہ یہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں؟ امام آنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں اللہ نے ہمیں چھ نعمتیں عطا کی ہیں, اوتین العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. اللہ نے ہمیں چھ نعمتیں عطا کی ہیں, اللہ نے ہمیں علم دیا ہے, اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے, اللہ نے ہمیں جوان مردی دی ہے, اللہ نے ہمیں فصاحت کرام عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں شجاعت سے نوازا ہے, اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وفضلنا, اور ہماری فضیلت یہ ہے بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ مُحَمَّدُ. یہ محمد کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا, وہ ہمارے خاندان کا ہے. ارے مِنَّا تیار, وہ جعفر تیار ہمارا ہے, مِنَّا صدیق, مِنَّا اسد اللہ واسد رسول, مِنَّا صدق هذه الامة. ارے رسول کے دو لباسوں کے نام تو سنا ہوگا نا, وہ دونوں لباسے ہمارے یہاں کے ہیں. عزیزو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی امباده بحسبی ونسبی. اگر ادیبی نہ پہچانا تو پھر تمہیں پہچانواتے ہیں. امام نے تفصیل سے بیان کیا ہے, پیغمبر کا تعارف کرایا, مولا کائنات کا تعارف کرایا, جناب صدیقہ کا تعارف کرایا, جناب فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا. اس کے بعد کہتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن علی المرتضی, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, انا ابن فاطمۃ الزہرا. ارے اسی رسول کا نواسا ہوں, اسی علی کا پوتا ہوں, اسی فاطمہ کا پوتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں انا ابن الحسین المذکور الراس من القفا, میں حسین کا بیٹا ہوں جس کا سر پسے گردن سے گزر گیا.
بلا لعنت الله على قوم الظالمين. الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و علیہ وسلم ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما پالنے والے سچے میں ہمیں غیر تھا ہمیں عمال صالحہ کو توفیق فرما تاکہ ہمارے ایمان میں استحکام پیدا ہو. بار الہ ہمیں خیر عمل کی توفیق بنائے. معبود بڑے واسطہ ہے محمد و علیہ محمد کا ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافت کرنا. پالنے والے ہمیں اہل بیت کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرنا. پر الہا وسط ہے محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں ستے میں اہل بیت اطہار کے سب کو شفائے فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کا جب ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه.